पैगंबर है खामेनाई रहबर। लारेब के इमाम मेहदी के हैं ये नाए, लेकिन इन्हें हम उनसे अफजल समझते हैं कब। मर्जी इमाम दी की चूके है मर्जी ये राब, हासिल यूं इनसे करते हैं रहनुमाई हम साब। हम इनके हैं मुकल्लिद ये है हमारे रहबर, हम बूत राबियों के हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर। है मर्जियत के दम से शियत की सरबलंदी, हासिल है इनको हर दम मौला की सरपरस्ती। वो है इमाम बरहक ये खाके पा है उनकी, तकलीद ही में मुजमर है इत्तबाए मेहदी। ये कौले असगरी है हम भूल जाए क्यों कर, है खामेनाई रहबर। हम बूत राबियों के हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर। नाइब से अपने मौला फरमा गए हैं खुद ही, माँ बहने जब हमारे हो आरजी जुदाई। समझो के मेरी गैबत है मसलहत खुदा की, लाजिम है तुम पे मेरे शियों की रहनुमाई। मेरा मुहिब न कोई दुनिया में खाए ठोकर, है खामेनाई रहबर। के हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर। मुल्ला की सरपरस्ती में काम हो रहा है, शियत का कत्ल दुनिया में आम हो रहा है। इस्लाम अब जहां में बदनाम हो रहा है, गोया के इंतजारे समसाम हो रहा है। हालात कह रहे हैं चमकेगी तेगे हैदर, है खामेनाई रहबर, है खामेनाई रहबर, है खामेनाई रहबर। हम बूत राबियों के हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर। जख्मे जिगर संभाले हम आह भर रहे हैं, हर लम्हा जी रहे हैं, हर लम्हा मर रहे हैं। कुछ लोग अपनी हद से आगे गुजर रहे हैं, मर्दे फकीह की वो तजहीक कर रहे हैं। अब जल्द आ भी जाए दीने खुदा के मजहर, है खामेनाई रहबर। के हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर, हैं खामेनाई रहबर। हुक्मे खुदा से एक दिन जब खत्म होगी गैबत, आएंगे मेहदी ये दी दम तोड़े देगी जुल्मा। सहूनियत पे होगी फिर यूरी शे कयामा। मरहब का सर गिरेगा कदमों में उनके परखा। फिर होगी जल्द ताजा एक बार जंगे खैबर। है खामेनाई रहबर, हम बूत राबियों के हैं खामेनाई रहबर। है खामेनाई रहबर, है खामेनाई रहबर, इनसे है कौन अच्छा इनसे है कौन बेहतर। है खामेनाई रहबर, 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 है खामेनाई रहबर।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामीन अभी आप समात फरमा रहे थे प्रोग्राम आज का ईरान। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है कि अगर कोई शख्स बगैर इल्म के लोगों को फतवा दे तो जमीनों आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। मोहतरम सामेन, अब पेशे खिदमत है प्रोग्राम आईनाए सहाफत। अजीज सामीन, मुख्तलिफ अखबारात के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईने सहाफत के साथ हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम का आगाज ईरान के अखबारात की अहम सुर्खियों से करते हैं। तो पहले रोजनामा इत्तलात की बाज अहम सुर्खियां। दुश्मन की हर हरकत का जवाब दिया जाएगा और जवाब नाकाबिले फरामोश होगा, रहबरे इनकलाब इस्लामी। ईरान का इसराइल को जवाब दुनिया को हैरत जदा कर देगा, जनरल कौसरी। ईरान को इसराइल पर हमले के लिए इराकी सरजमीन इस्तेमाल करने का हक है, इराकी इस्तकामती महाज। और रोजनामा ईरान की बाज अहम सुर्खियां पेश खिदमत हैं। तेहरान में हिजबुल्लाह के रहनुमा शहीद हाशिम सफीउद्दीन की याद में इज्तिमा। ईरान पर इसराइल के हालिया हमले में अमरीकियों ने मालूमात और साजो सामान फराहम किया, साबिक पार्लिमानी स्पीकर अली लारिजानी। अक्टूबर हलाकत खेज महीना, जंग में गासिब सहूनी हुकूमत का अब तक का सबसे ज्यादा जानी नुकसान। ईरान जवाब देने के लिए तैयार हो गया, अमरीकी मीडिया। अब रोजनामा कैहान की कुछ अहम सुर्खियां। अगर हमें संगीन खतरा लाहिक हुआ तो जौहरी डॉक्ट्राइन को बदल देंगे, खारजा ताल्लुकात की स्ट्रेटजिक काउंसिल के सरबराह कमाल खराजी का इंतबाह। कुम के अवाम की तरफ से इस्तकामती महाज की 220 अरब रियाल की मदद। कुछ फोर्स इसराइल की तबाही तक हिजबुल्लाह के साथ खड़ी रहेगी, सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी की कुद्स फोर्स के सरबराह का आनी। सामीन, अब पेश खिदमत हैं पाकिस्तानी अखबार रोजनामा जंग की कुछ अहम खबरों की सुर्खियां। सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हुकूमत का अहम इकदाम है, वजीर आजम। बानिए पीटीआई की किसी गैर मुल्की वफद से मुलाकात नहीं हुई, फैसल चौधरी। महंगाई कम नहीं हुई, इसका बढ़ना कम हुआ है, गौहर एजाज। तोशाखाना टू केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जजेस तकरूरी के लिए स्पीकर कौमी असेंबली का सुप्रीम जुडिशियल कमीशन को खत। टैक्स अहदाफ में नाकामी, आईएमएफ का मिनी बजट का मुतालिबा। लोग ऐलानात करते रह गए, मरियम नवाज ने नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाया, उज़्मा बुखारी। सामीन, अब रोजनामा जंग के इदारिये पर एक नजर डालते हैं जिसका उन्वान है पाक कतर सरबराह मुलाकात। अखबार लिखता है कि وطن عزیز کے معاشی بحالی پروگرام کے سلسلے میں رواں ہفتے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلی سطحی وفد کے ہمراہ ہونے والا برادر اور دیرینہ دوست ممالک سعودی عرب اور قطر کا کامیاب دورہ دور از نتائج کا حامل ہے۔ دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم نے خصوصی دعوت پر دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقاتیں کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافت سے متعلق شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان کے متنوع اقتصادی شعبوں بشمول زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ قطری وزیر اعظم نے خطے میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت واضح کرتے ہوئے اپنے اقتصادی ترقی اور اقتصادی استحکام نظریے کے مطابق پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے افغانستان سمیت خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار کے سلسلے میں پاکستان، امریکہ اور افغان طالبان کے مابین ہونے والی بات چیت میں قطری حکومت کا مرکزی کردار کار فرما تھا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان برادرانہ، دوستانہ اور تجارتی تعلقات سالہا سال سے چلے آ رہے ہیں اور بارہا مختلف وفود کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ 2022 میں امیر قطر کے دورہ پاکستان سے دنیا کو یہ واضح پیغام ملا تھا کہ قطر خطے میں پاکستان کے کلیدی کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے حالیہ دورے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان فلسطین اور مشرق وسطی کی صورتحال پر ہونے والے تبادلہ خیال میں مکمل ہم آہنگی پائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورے کے اختتام پر اپنے پیغام میں قطری قیادت کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو دوستی اور بھائی چارے کے رشتے مزید مضبوطی سے ہمکنار کرنے میں معاون قرار دیا۔ روس اور ایران کے بعد قطر گیس کے ذخائر رکھنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ متذکرہ دونوں ملکوں کے مقابلے میں یہ بہت کم آبادی اور رقبے کا حامل ہے۔ اسی طرح مایا قدرتی گیس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور پاکستان اس کا ایک بڑا خریدار ہے۔ قطر پاکستان سے بڑی مقدار میں آم، چاول، گائے اور مرغی کا گوشت، آلو اور پیاز جبکہ مصنوعات میں فٹ بال درآمد کرتا ہے۔ گزشتہ برس قطر کے لیے پاکستانی برآمدات 17.81% گر کر 16.32 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئی تھیں۔ تاہم 2022 اور 2023 کے دوران فٹ بال کی غیر معمولی برآمدات نے بڑی حد تک یہ فرق پورا کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ فیفا ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد تھا۔ قطر میں کم و بیش 5 دہائیوں سے پاکستانی محنت کشوں کی کثیر تعداد مقیم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق قطر کی 30 لاکھ آبادی میں 7 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن کا تعلق بھارت، 4 لاکھ سے زیادہ نیپال اور اسی طرح بنگلہ دیش اور سری لنکن باشندے وہاں ہیں، جبکہ پاکستانی افراد کی تعداد 3 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم کے تقاضے پر 1 لاکھ کا اضافہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ قطر مختلف پہلوؤں سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور افرادی قوت کی برآمد بڑھانے میں مدد ملے گی۔ امید کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم اور قطری قیادت کے مابین ہونے والی بات چیت جلد آگے بڑھے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کی ابھی بڑی گنجائش موجود ہے، جبکہ سرمایہ کاری کے ضمن میں سیاحت کا شعبہ خصوصی اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیاں۔ دیوالی کی آتش بازی سے دہلی میں آلودگی بڑھ گئی۔ پابندی کے باوجود قومی دارالحکومت میں رات بھر پٹاخوں کے چھوڑے جانے کی آوازیں سنی گئیں۔ عوام سے ناممکن وعدے کرنا خوفناک دھوکہ ہے مودی۔ ہندوستان اور چین کے درمیان ڈیم چوک میں گشت شروع کر دی گئی۔ جی ایس ٹی کی وصولی بڑھ کر 1.87 لاکھ کروڑ ہو گئی۔ کشمیر میں آن لائن جوئے پر فوری پابندی ناگزیر، میر وائز۔ شاہ نے احمد آباد میں ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ کا افتتاح کیا۔ بیلا گنج کے ضمنی الیکشن میں سریندر یادو کے فرزند کی سیاسی اننگ شروع۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کے اداریے کو شامل کریں گے جس کا عنوان ہے سومناتھ میں مساجد و درگاہوں کا راتوں رات انہدام، عدلیہ کی توہین۔ سومناتھ میں عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک جھٹکے میں مساجد و درگاہوں کو راتوں رات منہدم کر دیا گیا، جو کہ توہین عدالت کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کے اس معاملے میں سخت رویے پر سماعت کے دوران حکومت گجرات نے تحریری یقین دہانی کرائی ہے کہ زمین کسی تیسرے فریق کو الاٹ نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ مسلمان اداروں اور تنظیموں نے واضح کیا ہے کہ مذکورہ کارروائی سے ثابت ہوتا ہے کہ یک طرفہ انہدام سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور عدالت نے حکام کی سرزنش کی ہے، مگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سرکاری افسران اور لیڈروں کا ان کے دلوں سے ڈر و خوف نکل گیا ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں گر سومناتھ نے معاملہ عدالتیں زیر سماعت ہونے کے باوجود انہدامی کارروائی کی گئی تاکہ اسلامی عمارتوں کے نشانات مٹا دیے جائیں۔ مذکورہ کارروائی کے پیش نظر جمعیت علماء گجرات اور اولیاء دین کمیٹی کی عرضی ایس ایل پی دائر کی گئی اور 25 اکتوبر 2024 کو سپریم کورٹ میں سومناتھ میں منہدم کردہ 9 مساجد اور درگاہوں کے انہدام پر اہم سماعت ہوئی۔ عدالت میں اس معاملے کی نزاکت محسوس کی گئی کیونکہ موجودہ عہد میں ایک ساتھ اتنی عبادت گاہیں کہیں نہیں توڑی گئیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت گجرات کی یقین دہانی کو ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت تک یہ زمین حکومت کے پاس رہے گی اور تیسرے فریق کو الاٹ نہیں کی جائے گی۔ جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے وی وشواناتھن پر مشتمل بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی۔ اس موقع پر کپل سبل اور دیگر وکلاء نے عدالت کے سامنے دلائل پیش کیے کہ ان قدیم عبادت گاہوں کو بلا وجہ نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف وہاں موجود مندر کو چھوڑ دیا گیا۔ کپل سبل نے اس کارروائی کو عصبیت پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مساجد اور درگاہوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے جو انتہائی شرمناک ہے۔ دوسرے سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کے پاس 1903 کی دستاویزات موجود ہیں جو اس زمین کے وقف ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ ان قدیم عبادت گاہوں کو راتوں رات بغیر پیشگی اطلاع کے منہدم کیا گیا، جو قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کپل سبل کے دلائل پر تبصرہ کرتے ہوئے جسٹس گوائی نے زبانی طور پر کہا کہ اگر ضروری ہوا تو عدالت ان عبادت گاہوں کی دوبارہ بحالی کا بھی حکم دے سکتی ہے۔ کپل سبل نے بینچ کی توجہ 2015 میں ضلع کلکٹر کے جاری کردہ ایک حکم نامے کی طرف دلائی، جس میں کہا گیا تھا کہ زیر بحث زمینیں صرف سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ کوشش ان زمینوں کو تیسرے فریق کو الاٹ کرنے کی ہے۔ سالیسٹر جنرل نے کہا کہ وہ یہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں کہ کسی کو الاٹ نہیں کی جائیں گی۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، ایک حدیث یہاں پر شامل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم جماعت انبیاء لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک نو مسلم روسی خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس نے گزشتہ 3 عشروں میں بہت زیادہ نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ سن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے اور روسی عوام پر کمیونسٹ تسلط کے خاتمے کے بعد اس بار روسی عوام کو مغرب کی مادی اور لبرلزم کی حامل تہذیب و ثقافت نیز تشخص کے بحران کا سامنا ہے۔ اس تہذیب و ثقافت کی وسیع ترویج روسی عوام کے لیے انفرادی اور اجتماعی مسائل و مشکلات کا سبب بنی ہے۔ محترمہ یلنا تروویس کیخ ان افراد میں شامل ہیں جو عدم تشخص اور سرگردانی جیسی مشکلات کو ایک عرصے سے برداشت کرتی رہی ہیں اور بالآخر اس بحرانی صورتحال سے نکلنے اور سکون و اطمینان تک پہنچنے کا راستہ ان کو اسلام میں نظر آیا۔ محترمہ یلنا تروویس کیخ روس کے ایک جنوب مغربی شہر میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنے دین کی غلط اور تحریف شدہ باتوں کو قبول نہیں کیا۔ ان باتوں میں گناہوں کی بخشش کے لیے پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا بھی شامل تھا، جبکہ انسان کو اپنے گناہوں کا اعتراف صرف خدا کے سامنے کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ اسی بنا پر یلنا نے ایسے دین کی جستجو شروع کر دی جس میں ان کو اپنے دینی سوالوں کا معقول جواب مل سکے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ تاخیر ہو زندگی کا مفہوم سمجھ لوں۔ میرے لیے آرام و آسائش، جنسی مسائل اور شہرت اہداف زندگی نہیں تھے، لہذا میں نے یہودیت اور بدھزم وغیرہ جیسے مختلف مذاہب کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کر دیا، لیکن میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا مزید الجھن میں پڑتی چلی گئی، کیونکہ ان ادیان و مذاہب کی تعلیمات میرے لیے ناقابل قبول تھیں۔ ان باتوں کی وجہ سے میں وہیں واپس پہنچ گئی جہاں پہلے تھی۔ بالآخر یلنا نے اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کا بیڑا اٹھایا۔ اسلام مخالف پروپیگنڈے کے باوجود وہ 2 وجوہات کی بنا پر اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئیں۔ وہ ان وجوہات کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے شہر میں تاجکستان اور ترکمنستان جیسے ممالک کے مسلمان رہتے تھے اور ان کے دیگر مذاہب والوں سے بھی تعلقات تھے۔ یہی تعلقات اسلام سے لوگوں کی واقفیت کا سبب بھی بنے، جبکہ ذرائع ابلاغ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی خوب کرتے تھے۔ ادھر میرا اس بات پر یقین تھا کہ دلیل کے بغیر مجھے کوئی رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اسی یقین نے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے میں مدد کی۔ البتہ یلنا کے لیے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وسائل تھوڑے تھے اور ان کے شہر میں رہنے والے مسلمانوں کی معلومات بھی کم تھیں۔ لیکن اسی اثنا میں وہ اتفاق سے ان کی جان پہچان ایسے شخص سے ہوتی ہے جس کے پاس اسلام سے متعلق اچھی معلومات تھیں۔ وہ اس جان پہچان کے بارے میں کہتی ہیں، میرا درسی مضمون انگریزی تھا۔ انگریزی بہتر کرنے کے لیے میں نے ایک ویب سائٹ پر اپنا نام درج کروا لیا اور وہیں پر ایک مسلمان شخص سے میری جان پہچان ہوئی۔ وہ اسلام کے بارے میں اچھی گفتگو کرتے تھے۔ میرے پاس سوال زیادہ تھے، لیکن وہ سارے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ اس طرح اسلام کے بارے میں یلنا کی تحقیقات میں تیزی آ گئی۔ جس مسلمان شخص سے یلنا کی جان پہچان ہوئی تھی ان کا نام جہانی تھا۔ انہوں نے یلنا سے کہا تھا کہ وہ اسلامی مسائل کے لیے ہر ویب سائٹ پر نہ جائیں، کیونکہ بہت سی سائٹیں اسلام کے لبادے میں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ وہ یلنا سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اسلامی کتابوں کے مصنف عدم صلاحیت والے افراد اور کم پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے کتاب کا انتخاب پوری ہوشیاری سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ روسی نوجوان ایک صاحب علم، ممتاز اور باتقوی مصنف کی تلاش میں مصروف ہو گیا اور بالآخر اس کو آیت اللہ سید مشتبہ موسوی لاری اور ان کی اہم کتابوں کے بارے میں پتہ چلا۔ آیت اللہ موسوی لاری کی کتابیں اور دیگر اسلامی کتابیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ محترمہ یلنا محترم جہانی کی مدد سے اور ایک عرصے تک تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اسلام دین کامل ہے، مشعل راہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے میں ایک سال کا عرصہ لگ گیا۔ جب محترم جہانی کو میرے اس فیصلے کا پتہ چلا تو انہوں نے بتایا کہ وہ روس آئیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، میں تو مسلمان ہو رہی ہوں، میں آپ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہی ہوں۔ لیکن وہ ماسکو آ گئے اور پھر ہم دونوں ایرانی سفارت خانے گئے۔ ایرانی سفارت خانے میں ہی میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی دن ایرانی سفارت خانے میں ہمارا نکاح بھی ہوا۔ اس طرح ایک ہی دن میں دو اہم اور مبارک واقعات رونما ہوئے، اسلام قبول کرنا اور نکاح۔ اس کے بعد یلنا جہانی ہو گئیں اور ایک عرصے کے بعد متعلقہ سرکاری دفتر میں اپنی شادی کا اندراج کرانے اور رسم و رسومات ادا کرنے کے لیے وہ اپنے شوہر جہانی کے ساتھ ایران آ گئیں۔ البتہ یلنا کے گھر والے، خاص طور سے ان کی والدہ، اپنی بیٹی کے مسلمان ہونے سے شدید ناراض تھیں، کیونکہ وہ اسلام مخالف پروپیگنڈے کی زد میں تھیں۔ یلنا اس بارے میں کہتی ہیں کہ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہی ہوں تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ خاص طور سے میری والدہ سخت ناراض تھیں اور انہوں نے انٹرنیٹ بھی منقطع کر دیا تھا، نیز کتابیں بھی مجھ سے لے لیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ البتہ میرے والد صاحب زیادہ ناراض نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ میں مذہبی ہو گئی ہوں اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد گھر والوں نے میرے مسلمان ہونے کی وجوہات کو سمجھ لیا اور میرے عقائد کو تسلیم کر لیا۔ ایک بات محترمہ یلنا کے ساتھ یہ بھی ہوئی کہ ان کے بہت سے دوست احباب ان کے مسلمان ہونے کے منطقی دلائل سننے کے بجائے ان سے تعلقات منقطع کر لیے۔ ایک بات محترمہ یلنا کے ساتھ یہ بھی ہوئی کہ ان کے بہت سے دوست اور احباب نے ان کے مسلمان ہونے کے منطقی دلائل سننے کے بجائے ان سے تعلقات منقطع کر لیے، لیکن محترمہ یلنا اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹی رہیں۔ محترمہ یلنا نے اسلامی احکامات پر عمل بھی جاری رکھا، جن میں ایک حجاب بھی تھا۔ وہ حجاب کے بارے میں اپنے خیالات اس طرح بیان کرتی ہیں، حجاب ان چیزوں میں سے ایک ہے جس نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا، نیز اب حجاب ہی نے مجھے بری نظروں سے بچا رکھا ہے۔ اسی وجہ سے با حجاب رہنے کی میری خواہش پہلے سے زیادہ ہے۔ پہلے بہت سے لوگ میری طرف دیکھتے تھے جو مجھے پسند بھی نہیں تھا، لیکن جب میں مسلمان ہو گئی اور حجاب اختیار کر لیا تو میں نے محسوس کیا کہ اب کوئی میری طرف نہیں دیکھتا ہے۔ البتہ حجاب کی وجہ سے مناسب کام کی تلاش میں یلنا کو کچھ مسائل کا بھی سامنا ہوا، کیونکہ ادارات اور کمپنیوں وغیرہ میں با حجاب خواتین کو کام دیتے وقت بہت سخت گیری کی جاتی ہے۔ ایک اور وجہ جس نے محترمہ یلنا کو اسلام کی طرف راغب کیا وہ دین مبین اسلام میں خاندان کا اعلیٰ مقام ہے۔ وہ خاندان کی اہمیت کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہتی ہیں، میری نظر میں اگر خاندان کی بنیاد مستحکم ہو تو معاشرے میں بہت کم مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر خاندان مستحکم ہوگا تو اس کے ارکان معاشرے کو ہونے والے نقصان کے مقابل آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، بلکہ استقامت کریں گے۔ یہ نو مسلم روسی خاتون خاندان کی طرف اسلام کی توجہ کے بارے میں کہتی ہیں، یہ جان کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ اسلام نے خاندان کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ میں اپنے آس پاس کے مسلم خاندانوں کو دیکھتی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کتنی انسیت رکھتے ہیں۔ آج کی پرتلاطم دنیا میں ایسی انسیت میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اور اسی امر نے مجھے اسلام کے بارے میں تحقیق کے میرے ارادے کو مزید مضبوط کر دیا۔ محترمہ یلنا اسلام میں خاندان کے اعلیٰ مقام کے مقابل مغرب معاشروں میں خاندان کے مقام کی تنزلی پر افسوس کا اظہار کرتی ہیں، جو ان کے ملک میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت روس میں تقریباً آدھی شادیاں طلاق پر منتج ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کو ماڈرن زندگی پسند ہے، ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنے کے باوجود باضابطہ اور شرعی شادی دکھائی نہیں دیتی جس سے ایک دوسرے کے بارے میں مکمل جانکاری ہو۔ یہ طرز زندگی سوویت یونین کے زمانے میں نہیں تھا اور معاشرے میں قابل قبول بھی نہیں تھا، لیکن آج یہ طرز زندگی روسی تہذیب و ثقافت میں گھس چکا ہے۔ محترمہ یلنا جہانی اپنے سسرال کو مہربان اسلامی خاندان کا ایک نمونہ قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اس کے باوجود کہ میرے شوہر کا خاندان ایک دوسرے ملک سے تعلق رکھتا ہے اور میرے وطن کی تہذیب و ثقافت سے ان کی تہذیب و ثقافت بالکل مختلف ہے، لیکن میرے ساتھ ان لوگوں کا رویہ اتنا اچھا اور مہربانی بھرا ہے کہ مجھے ایران میں غیر ملکی ہونے کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یلنا کی خوشی اور خوش قسمتی ایک اور وجہ سے بھی ہے، اور وہ ہے ان کا مشہد میں رہنا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام رضا علیہ السلام کا روض مقدس واقع ہے۔ وہ اپنی زندگی پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے اثرات کو شوق و ذوق سے بتاتے ہوئے کہتی ہیں، جب میں نے پہلی بار حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میرے دل کو بے حد سکون و اطمینان حاصل ہوا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت میرے لیے اہم معنوی ثمرات کا سبب بنی، کیونکہ میں پہلی زیارت میں خدا سے اسی صبر و ایمان کی دعا کرتی تھی جو صبر و ایمان حضرت امام رضا علیہ السلام کا تھا، بلکہ آپ کے صبر و ایمان کا یہ ذرہ برابر ہی مجھے عنایت ہو جائے، کیونکہ یہ امر میرے لیے بہت اطمینان بخش ہے۔ اللہ کا شکر کہ جس سکون و اطمینان کی میں نے دعا کی تھی وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے جوار میں مجھے مل گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش ہے خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صہیونی حکومت کی جارحیت کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ تل ابیب اور مقبوضہ فلسطین کے دیگر علاقوں پر حزب اللہ کے کامیاب میزائل حملے، صہیونی حکومت کا بھاری جانی اور مالی نقصان۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں 55 بے گناہ فلسطینی شہید۔ یمن کے دارالحکومت سنا میں یمنی عوام کا ہفتے وار ملین مارچ، امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کے مقابلے کے لیے آمادگی کا اعلان۔ اور پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ایران کلچر ہاؤس میں شہدائے فلسطین اور لبنان کی یاد میں قرآنی مقابلے کا اہتمام۔ سامعین، اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے آج سنیچر کو ملک کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء سے خطاب میں فرمایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کا دنداں شکن جواب دیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء نے آج تہران میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ ملک کے عوام اور حکام عالمی سامراج کے مقابلے میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ بات صرف انتقام کی نہیں ہے، بلکہ دین، اخلاق، شرع اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق منطقی مقابلے کا مسئلہ ہے، اور ملک کے حکام اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ اور کوتاہی سے کام نہیں لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت سمیت دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ ایران اور استقامتی محاذ کے خلاف جو بھی کریں گے اس کا انہیں دنداں شکن جواب ملے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بات بین الاقوامی ظلم کے مقابلے کی ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ظلم کا مقابلہ فرض ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں تہران میں امریکی جاسوسی اڈے پر قبضے کی سالگرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت تہران میں امریکی سفارت خانہ صرف سفارتی مرکز نہیں تھا، بلکہ انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف سازش کا مرکز بن چکا تھا، جہاں حتیٰ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جان لینے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی تھی۔ آپ نے سامراج کے مقابلے کو بھی فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ استکبار اور سامراج کا مطلب ہماگیر اقتصادی، فوجی اور ثقافتی تسلط اور اقوام کی تحقیر ہے۔ بنا بنی ایرانی قوم نے ہمیشہ سامراج کا مقابلہ کیا، اور آئندہ بھی یہ مقابلہ جاری رکھے گی۔ آپ نے سامراج کے ہماگیر مقابلے کے لیے علم و دانش، تفکر اور ٹیکنالوجی میں مہارت اور نقشہ راہ کی ضرورت پر زور دیا، اور تاکید فرمائی کہ سامراج کے مقابلے میں انسانی، اسلامی اور بین الاقوامی اصول و ضوابط کے مطابق ایرانی عوام کی خردمندانہ تحریک جاری رہنی چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین نے صہیونی جارحیت کے جواب کو یقینی بتایا ہے۔ ایران کی خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین کمال خرازی نے المیادین ٹی وی کے ساتھ بات چیت میں ایرانی میزائلوں کی مار کی رینج میں اضافے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران صہیونی جارحیت کا جواب مناسب وقت پر اور مناسب شکل میں ضرور دے گا۔ کمال خرازی نے کہا کہ غزہ اور لبنان کے خلاف جنگ کے تعلق سے صہیونی حکومت نے اندازوں کی غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکام سمجھ رہے تھے کہ وہ غزہ اور لبنان پر حملے سے حماس اور حزب اللہ کو ختم کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حماس اور حزب اللہ کے لیڈران کی شہادت سے یہ عوامی تحریکیں دب جائیں گی، لیکن یہ ان کی اندازے کی غلطی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خود اسرائیل سیٹ اپ کے اندر بھی بہت سے لوگ اندازوں کی اس غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایران کی خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین نے کہا کہ استقامت اور حریت پسندی کو فوجی کارروائیوں کے ذریعے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ سید کمال خرازی نے اس انٹرویو میں حزب اللہ کی قیادت کے لیے شیخ نعیم قاسم کے انتخاب کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی کامیابی کی آرزو کی، اور کہا کہ یقیناً حزب اللہ ان کی قیادت میں پوری طاقت سے اپنا کام جاری رکھے گی۔ جنوبی اور مشرقی لبنان کے ایک علاقے پر ایک مجلس ترہیم پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے لبنان کے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر وسیع پیمانے پر بمباری کی ہے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان کے البقا میں واقع البزالیہ علاقے پر ایک مجلس عیسیٰ علیہ السباب کے موقع پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ لبنان کے شہری دفاع نے ابتدائی اعداد و شمار میں اس حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ قابض فوج کے طیاروں نے البقا کے مضافاتی علاقوں السعیدہ اور حدس پر بھی بمباری کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کے تل ابیب شہر میں بال خامیم ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آج اعلان کیا ہے کہ اس نے تل ابیب میں بال ماخیم ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا ہے، جہاں صہیونی تحقیقاتی مرکز اور رڈار سسٹم واقع ہے۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ اہداف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سمن نیوز ایجنسی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ اکا اور نہاریا سمیت مختلف صہیونی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اور صہیونیوں میں افراتفری مچ گئی۔ حزب اللہ لبنان نے جلیل العلیا میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائل حملوں کا دوسرا مرحلہ پورا کیا۔ دریاسنا صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جلیل العلیا اور حیفا میں خطرے کا سائرن بج اٹھا، جبکہ لبنان سے مقبوضہ علاقوں پر 15 میزائل فائر کیے گئے۔ المیادین کے نامہ نگار نے بھی رپورٹ دی ہے کہ لبنان سے حیفا کے شمال میں کریوت مقبوضہ صفت شہر کے قریب اہلیت ہشاہر پر میزائل حملے کیے گئے۔ اس نامہ نگار کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں سے صہیونی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں 55 بے گناہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے 3 نئی کارروائیاں انجام دیں، جن کے نتیجے میں 55 فلسطینی شہید اور 186 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان شہدا سمیت غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 43,259 اور زخمیوں کی تعداد 101,827 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آلودہ اسپتال کے سربراہ نے دواؤں اور سرجنوں کی کمی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اسپتال میں ایندھن کی عدم فراہمی کی وجہ سے اہم خدمات کل اتوار تک بند رہیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا میں ملین مارچ میں عوام نے صہیونی حکومت اور امریکہ کے مقابلے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت سنا میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں غزہ اور لبنان کے عوام کے ساتھ اعلان آمادگی کے نام سے سنا کے ملین مارچ کے شرکا نے تاکید کی ہے کہ وہ امریکہ، برطانیہ اور مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے ہر قسم کے جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ان شرکا نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین اور لبنان کی تحریک استقامت کی حمایت اور صہیونی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہم اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہیں۔ سنا کے ملین مارچ کے شرکا نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت اور مدد اور عالمی استکبار من جملہ امریکہ، برطانیہ اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیتوں کے مقابلے میں یمن کے مواقف پر تاکید کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یمنی عوام اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے۔ سنا کے عوام نے اعلان کیا کہ صہیونی حکومت کے مقابلے کے پانچویں مرحلے اور طوفان الاقصی آپریشن کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مکمل تیار ہیں اور اس سلسلے میں سب کو چاہیے کہ متحد رہیں۔ سنا ملین مارچ کے شرکا نے اعلان کیا کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی نہ صرف 13 مہینوں سے جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ اس نے اپنی جارحیت کا دائرہ غزہ کے شمالی علاقوں تک بھی پھیلا دیا ہے اور غرب اردن کے علاقوں اور لبنان تک وسیع کر دیا ہے۔ جبالیہ میں ایک خفیہ اڈے پر القسام بریگیڈ کے حملے میں 12 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جبالیہ کیمپ کے القساسیم علاقے میں ایک خفیہ اڈے پر اس کے حملے میں 12 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جبالیہ کیمپ کے القساسیم علاقے میں ایک عمارت پر حملہ کر دیا، جس میں 12 صہیونی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ آر پی جی سے کیے جانے والے فلسطینی مجاہدین کے اس حملے میں سبھی 12 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے اس حملے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کے حملے کے بعد 3 صہیونی فوجی ایک مرکبہ ٹینک کی طرف بھاگ رہے تھے کہ وہ ٹینک بھی ایک طاقتور بم سے حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے ایک اور آپریشن میں غاصب صہیونی فوج کی ایک گاڑی کو بھی راکٹ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ میں صحافیوں کا قتل عام ہرگز ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے جنیوا میں مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ 2024 کے موضوع پر منعقدہ سیمینار کے موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ صحافیوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور ذرائع ابلاغ اور صحافت کی آزادی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں صحافیوں اور نامہ نگاروں کے داخلے کی صہیونی مخالفت کی شدید مذمت کی اور انہوں نے جنگ و جارحیت اور فلسطینی علاقوں پر غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے مطالبے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں صحافیوں اور نامہ نگاروں کے داخلے پر پابندی سے حقیقت پامال ہوگی۔ صہیونی میڈیا نے نیتن یاہو کابینہ کے بیانات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے حزب اللہ کے ناقابل شکست ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل موجودہ جنگ میں حزب اللہ کو شکست دینے اور اس کو نابود کرنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ حزب اللہ کی میزائلی طاقت توقع سے زیادہ ہے اور اب جنگ کو 13 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد فوج، ریزرو فوج اور اسرائیلی معیشت کے لیے ہولناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ عبرانی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں اس حکومت کی طرف سے اعلان کردہ اعداد و شمار غلط ہیں۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ایران کلچر ہاؤس میں شہدائے فلسطین و لبنان کی یاد میں قرآنی مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں راولپنڈی سے سید علی رضوی۔
خانہ فرہنگ ایران راولپنڈی میں بیاد شہداء غزہ و لبنان ایک حسن قرآت مقابلہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح کے قرآن نے شرکت کی۔
به مناسبت 41,000 شہید،
ہم نے 41,000 شہداء غزہ، خاص طور پر سید حسن نصر اللہ اور شہید اسماعیل ہنیہ کی یاد میں یہ تقریب راولپنڈی اور اسلام آباد کے قاریوں کی شرکت سے منعقد کی، جس کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔
یہ تقریب جو فلسطین اور لبنان کے مظلوم شہداء کی یاد میں اور عوام میں قرآنی تعلیمات کے فروغ کے مقصد سے منعقد کی گئی تھی، نہایت جوش و خروش اور روحانی ماحول میں ہوئی۔ اس موقع پر شائقین اور قرآن کریم کے دلدادوں نے شرکت کی۔
شہید حسن نصر اللہ، شہید اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فلسطین کے شہداء، ان کی یاد میں مقابلہ حسن قرات رکھا گیا۔ یہ بہت احسن اقدام ہے اور یہی وہ کتاب ہے جو اقوام کو عزت عطا فرماتی ہے۔
آج خانہ فرہنگ کی طرف سے مقابلہ حسن قرات کا یہاں پر انعقاد کیا گیا اور یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے۔ اگرچہ ہم لوگ قرآن کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، فروغ تعلیم سے ہم ہٹ چکے ہیں، جو کہ ہماری اس وقت جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ہر طرف سے ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔
یہ مقابلہ 3 کیٹیگری، جس میں نو عمر، جوان اور خواتین کے لیے منعقد ہوا، جس میں ہر گروہ میں باصلاحیت اور خوش آواز قاریوں نے شرکت کی، جنہوں نے کلام اللہ مجید کی خوبصورت تلاوت کے ذریعے اس تقریب کو 4 چاند لگایا۔
از جملے کشورهایی که خیلی
پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں قرآنی علوم کے شعبے میں بہت سی باصلاحیت شخصیات موجود ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قرآنی محافل، خاص طور پر قرآن کے مقابلوں کا انعقاد کیا، تاکہ قرآن کی تلاوت کے لیے جوش و خروش پیدا ہو اور معاشرے میں قرآنی ثقافت کو فروغ دیا جا سکے۔
میں بہت خوش ہوں کہ اس امتحان میں مجھے کامیابی ملی اور میں پہلی پوزیشن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ میں باقی جو ہے اپنے بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ محنت کریں۔
تقریب کے قابل ذکر پہلو میں سے ایک فلسطینی عوام کی مظلومیت کی عکاسی کرنے والی تصویری نمائش تھی، جس نے حاضرین کی توجہ اپنے طرف مبذول کرائی۔ یہ نمائش فلسطینی عوام کے مصائب اور مزاحمت کو پیش کرتی تھی۔
شہداء غزہ کی یاد میں ان کے اصال ثواب کے لیے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں راولپنڈی کے اور آس پاس کے علاقوں کے جو ہے نا حافظ کرام اور قرآء کرام تشریف لائے۔ تو ہم خانہ فرہنگ ایران کا مشکور بھی ہیں اور اسی طرح اور جو مظلوم شہداء ہیں، ہم انہیں ان کی قربانی یاد رکھنی چاہیے۔
تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والے قراء کو انعامات سے نوازا گیا۔ یہ تقریب قرآنی تعلیمات کے ترویج کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کے پیغام کو بھی اجاگر کرتی ہے، جو فلسطین اور لبنان کی حمایت کی علامت ہے۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
خانہ فرہنگ ایران راولپنڈی میں شہداء فلسطین اور لبنان کی یاد میں قرآنی مقابلہ، اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے تھے سید علی رضوی۔ ادھر لاہور میں فضائی آلودگی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ پنجاب کے صدر مقام لاہور میں آج فضائی آلودگی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کے 11 علاقوں میں لگنے والا گرین لاک ڈاؤن بھی دھند میں کمی نہ لا سکا۔ بتایا گیا ہے کہ لاہور کے ساتھ ہی ملتان اور اس کے گرد و نواح میں بھی کوہرے یا دھند کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی میں لاہور کے بعد ہندوستان کا شہر کولکاتہ دوسرے نمبر پر اور دہلی تیسرے نمبر پر ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے دو علاقوں میں سرچ آپریشن اور تصادم کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق خانیار کے کھار علاقے میں سنیچر کی صبح ایک سرچ آپریشن کے دوران سیکورٹی اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق کشمیر پولیس نے بتایا ہے کہ سنیچر کی صبح ضلع سری نگر کے کھار علاقے میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سیکورٹی دستوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا تو علیحدگی پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تمی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، تمی یا رسول اللہ، تمی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے،
میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، زبان کھلتی نہیں ہے آپ ہی اب حوصلہ دے دے، زبان کھلتی نہیں ہے آپ ہی اب حوصلہ دے دے، کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ، کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ، ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک، ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک، اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ، اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ، ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو، ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو، نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ، نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ،
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور، عزیز سامعین پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آراء کا خیال رکھتے تھے۔ آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی، امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، مختلف حکومتوں بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں،